अब ये जो आयत नंबर 128 है, यहाँ से वो जो सहाबा ने सवाल पूछा था ना, उसका जवाब अब यहाँ से शुरू होता है। क्या सहाबा ने पूछा था? वयस्तफ्तूना कफिन निसा, कि वो औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं। अब यहाँ पर जो है, यहाँ से अल्लाह ताला ने जो है वो सही जवाब देना शुरू किया है, सही उनके सवाल का जवाब दिया है। फरमाया व इन इमरातुन खाफत मिन बालिहा नुशूजन, कि अगर किसी औरत को अपने बाल से मुराद क्या है, शोहर से, अगर किसी औरत को अपने शोहर से जो है वो नुशूज का डर हो। कैसे पता चल रहा है कि औरत को डर होगा? खाफत, ता की ता बता रही है ना, खाफत ता, ये माजी का चौथा सीगा है। तो औरत को डर हो, मिम्बाली हा अपने शोहर से, हा की जमीर भी बता रही है कि औरत को डर हो रहा है, खौफ हो रहा है किस चीज का, कि उसका शोहर जो है वो उसके अंदर रवैया है नुशूज का। और नुशूज जो है औरत की तरफ से हो तो इसका ये मतलब होता है कि वो शोहर की कवामियत को तस्लीम नहीं करती। मर्द की तरफ से हो तो इसके मतलब ये होता है कि वो बीवी के हुकूक को तस्लीम करने से इनकार करे और इससे पीछा छुड़ाने पर आमादा हो जाए। आपने पीछे नुशूज पढ़ा था ना, कि औरतों के अंदर जब नुशूज पाया जाए, यानी औरत शोहर का हक ना दे, उसकी कवामियत को तस्लीम ना करे। नुशूज किसे कहते हैं? उभार, उठान, सरकशी, सरकशी है ना। तो अब यहाँ पे जो है, यानी पहले मर्दों का जिक्र था, अब औरतों का जिक्र है, कि अगर कोई मर्द जो है वो औरत के लिए नुशूज रखता है, यानी बीवी के हुकूक को तस्लीम नहीं करता, उसके हुकूक नहीं देता, उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, तो फिर क्या है कि औ एरादन, या वो जो है क्या करता है, पहलूते ही करता है, उससे एराज बरतता है, सरफे नजर करता है, उसको नजरअंदाज करता है। फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहा, या फरमाया तो फिर इसमें कोई गुनाह नहीं है, अलैहिमा उन दोनों पर, यानी मियां बीवी दोनों पर कोई पकड़ नहीं है, कोई मजायका नहीं है कि वो क्या करें, अन युस्लिहा बैनहुमा, कि वो आपस में दोनों जो है वो सुलह कर ले। अब यहां पे सुलह का क्या तरीका होगा? आप देखें कि मर्द जो है, यही तो सहाबा ने सवाल पूछा था ना, कि अगर किसी की बीवी बीमार है, वो जो है जिस्मानी ताल्लुक कायम करने के काबिल ही नहीं है, या ये कि कोई और ऐसी उसकी वजह है, वो बूढ़ी हो गई है, या और कोई ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से वो आपस में वो दोनों मियां बीवी बनकर अच्छे से नहीं रह सकते, तो अब क्या करें? क्योंकि मर्द का कल्बी मिलान नहीं है उसकी तरफ, और अदल का तकाजा क्या है, क्योंकि दोनों के साथ अब एक जैसा ताल्लुक तो कायम नहीं किया जा सकता, ना हो सकता है, अब क्या किया जाए? क्या उसको बिल्कुल छोड़ ही दिया जाए? तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहे हैं कि वो आपस में कुछ सुलह कर ले। सुलह कैसे करनी है? कुछ हुकूक की कमी बेशी पर, यानी दोनों जो हैं वो आपस में कुछ हुकूक की कमी बेशी पर जो है वो सुलह कर लें। इस आयत की तफसीर में जो है, आप उन हदीसों को भी याद रखें कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मसलन एक शख्स के पास औरत हो जिससे वो कोई मेल जोल ना रखता हो और उसे छोड़ देना चाहे, और औरत कहे कि अच्छा मैं तुझे अपनी बारी या नान नफका माफ कर देती हूँ, अपनी बारी भी दे देती हूँ तुझे और नान नफका भी, यानी मुझे तू तलाक ना दे। कहते हैं ये आयत इस बाब में उतरी है, बुखारी की रवायत है। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ने फरमाते हैं, हजरत सौदा रजी अल्लाह अन्हा को अंदेशा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तलाक न दे दें, तो उन्होंने आपसे फरमाया मुझे तलाक न दीजिए, अपने ही पास रखिए और मैं अपनी बारी आयशा रजी अल्लाह अन्हा को दे देती हूँ। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, गोया मियाँ बीवी जिस शर्त पर भी सुलह कर ले वो जायज है। असल वजह क्या थी कि जब अदल का हुक्म आ गया कि अदल करना है औरतों के मेहर के बारे में, मुख्तलिफ बीवियां हैं उनके दरमियान अदल करना है, अब निकाह की मसलहत क्या है कि मियां बीवी जब बनकर रह रहे हैं तो अब जो है ज्यादा बीवियां हैं और किसी भी बीवी के साथ कुछ भी मसाइल हैं, अब बीच में अदल नहीं हो सकता, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि पीछे अल्लाह ताला ने ये बात फरमाई थी ना कि निकाह करना चाहते हो तो क्या करना है, अदल भी करना होगा और मेहर भी देना होगा। तो अब यहाँ पर क्या कहा कि हकूक की कमी बेशी पर आपस में सुलह हो सकती है। फिर साथ ही फरमाया وَالصُّلْحُ خَيْر، اور صلح جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی طلاق اور جدائی سے بہتر ہے کہ اس طرح باہم مصالحت کر لی جائے کہ ایک عورت اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے ساتھ وہ اپنی عمر کا ایک کثیر حصہ جو ہے وہ گزار چکی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عورت جو ہے جب اتنا عرصہ اپنے شوہر کے ساتھ رہی ہے تو اب بہتر ہے کہ وہ اسی کے ساتھ رہے، صلح جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو پھر ساتھ ہی جو ہے اللہ رب العزت نے اعلان کیا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پہ جو نفس کی تنگی کا ذکر ہے، انفس کا ہے اور یعنی بہت سے نفس، تو یہاں پہ مرد اور عورت دونوں کا نفس ہے، میاں کا نفس بھی تنگ دلی پر مائل ہوتا ہے شوہر کا اور عورت کا بھی۔ اب عورت کی تنگ دلی کیا ہے کہ وہ محسوس کر رہی ہے کہ وہ شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی اور شوہر کی طرف سے اس کے اندر بے رغبتی پیدا ہو رہی ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ بے رغبتی کے اسباب کیا ہیں، اس کی بھی کمی ہے، اور پھر بھی وہ چاہے کہ شوہر اسے مرغوب بیوی کا سا سلوک کرے۔ اب مرد کی تنگ دلی کیا ہے کہ جو عورت دل سے اتر جائے اور وہ اس کی ضروریات پوری نہیں کرتی لیکن وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ اس کو حد سے زیادہ دبانے کی کوشش کرے اور اس کے حقوق ناقابل برداشت حد تک جو ہے وہ گھٹا دے۔ اب آپ دیکھیں کہ آدمی تمام حالات میں جو ہے، تمام حیثیتوں میں، کیا دو یا دو سے زیادہ بیویوں سے کیسے عدل کر سکتا ہے؟ مثلا آپ غور کریں، ایک بیوی خوبصورت ہے، ایک بدصورت ہے، ایک جوان ہے اور دوسری بوڑھی ہے، ایک دائمی مریض ہے، دوسری تندرست ہے، ایک حسن اخلاق رکھتی ہے، بڑا اچھا اس کا اخلاق ہے، دوسری جو ہے بد مزاج ہے۔ تو خوش مزاج اور بد مزاج، تو اب کیا ہے کہ فطری سی بات ہے کہ طبعاً ایک کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے اور دوسری کی طرف رغبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اب ایسی حالت میں قانون کیا مطالبہ کرتا ہے؟ اب یہ اس طرح کے حالات تھے جو صحابہ کا جو سوال تھا۔ تو اب یہ کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ محبت اور رغبت اور جسمانی تعلق میں ضرور ہی دونوں کے ساتھ ان حالات میں مساوات رکھی جائے، یا پھر یہ کہ بے رغبتی ہے اور عدل مشکل لگ رہا ہے تو طلاق ہی دے دی جائے، یا پھر یہ کہ طلاق تو نہ دی جائے اور اس کی خواہش ہے یا اپنی خواہش ہے پھر بھی اس کو بیوی بنا کر رکھا جائے اور اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ نفس جو ہے جلدی مائل ہو جاتے ہیں تنگ دلی کی طرف۔ آپ نے شوہ جو ہے اس کے معنی بھی پڑھے تھے کہ شوہ کیا ہوتا ہے، کہ کسی کو اس کا حق نہ دینا، اور پھر کیا تھا کہ اس کے اندر لالچ بھی ہونا، یعنی بچا کے مال رکھ رہے ہیں لیکن تمہ بھی ساتھ شامل ہے۔ تو نفس جو ہیں ان کے اندر بڑا لالچ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر متوجہ کر رہے ہیں کہ بغیر شوہ کے، بغیر لالچ کے، اللہ کے سے ڈر کر شوہر بیوی سے اس نے سلوک کرے اور بیوی جو ہے وہ شوہر سے اس نے سلوک کرے، یعنی طلاق شوہر نہ دے اور بیوی بھی نہ کہے کہ نہیں بس اب میں الگ ہی ہو کے رہنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اور اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے پھر مرد کے جذبہ فیاضی جو ہے نا اس کو ابھارا ہے، اسے اپیل کی ہے کہ بالعموم ایسے حالات میں کیا ہے کہ مرد کی مردانگی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بے رغبتی کے باوجود اس کے کہ عورت کے وہ تمہارے حقوق ادا نہیں کر رہی، تم اس کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرو۔ کیوں؟ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، کیوں تم اچھا کرو، کیوں تم اللہ سے ڈر کر اس کے ساتھ معاملہ کرو کہ برسوں تمہاری شریک زندگی رہی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے ہو سکتا ہے بچوں کی ماں ہو، اور اللہ سے ڈرو، کیوں اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دو، اللہ بھی تو تمہاری خامیوں کو نظر انداز کرتا ہے نا، اللہ بھی تو تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے نا۔ تو اور جس سے اللہ ہی نظریں پھیر لے، جس کو اللہ ہی بدنام کرنا چاہے، اللہ ہی جس کے گناہوں کو معاف نہ کرے، تو پھر کیا ہے، پھر دنیا میں اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں اور آخرت میں بھی کوئی نہیں نا۔ تو یہاں پہ اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیں۔ اور عملی زندگی میں یاد رکھیے گا، قانون کی زبان سے جو میاں بیوی کی گاڑی ہے اور گھر کی گاڑی جو ہے نا کبھی نہیں چلتی، دنیا کے کسی گوشے میں، کسی گھرانے میں بھی قانون کی زبان سے زندگی خوشگوار نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر توسنو و تتقو کی چاشنی ملا نہ دی جائے، اور اپنے نفس کو یہ بات نہ سمجھا لی جائے کہ کوئی بات نہیں، چلو خیر ہے، پھر بھی کیا بات ہے، انسان ہے نا، مرد کو بھی یہی سوچنا چاہیے کوئی بات نہیں، عورت ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، اور عورت کو بھی یہی بات سوچنی چاہیے کہ کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا، یہ اگر اس میں خرابی ہے، یہ اس میں کمی ہے، یہ خوبی تو ہے نا، نماز تو پڑھتے ہیں نا، نیک تو ہے نا، کوئی بات نہیں، اگر غصہ ہے تو پھر کیا ہوا۔ جیسے ایک عورت جو ہے امریکہ میں کہنے لگی کہ میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں، بہت خوبصورت عورت، بہت امیر، کہنے لگی لیکن میرے شوہر کا غصہ اتنا زیادہ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، میرا بہت زیادہ میرے شوہر کو غصہ آتا ہے، تو میرے لیے دعا کرے نا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ کمی بیشی ہوتی ہے، مرد میں بھی ہوتی ہے، بعض عورتیں بد مزاج ہوتی ہیں، بولنے کی، جواب دینے کی بڑی عادت ہوتی ہے، جس سے گھر کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ تو کیا کرنا چاہیے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، تم لوگ احسان سے پیش آؤ، تم لوگ حسن سلوک کرو، تم جو ہے اگر کوئی غصہ کر رہا ہے، اگر کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، برا بلا کہہ رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ تم اس کو سر سے نظر کرو، صبر کرو اور خدا ترسی سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ، یقین رکھو کہ اللہ جو ہے کانا بھی ما تعملون خبیرا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل سے اللہ جو ہے وہ بے خبر نہیں ہے۔ بڑا محبت کا انداز ہے یہاں پہ، اور انسانی فطرت کے اندر یہ چیز بڑا مقام رکھتی ہے کہ دوسرے کے رویے کا بڑی جلدی اثر ہوتا ہے۔ آپ بڑے اچھے موڈ میں ہوتے ہیں اور بڑا آپ نے صفائی کی ہوئی ہے، کھانا اچھا پکایا ہے، پتہ نہیں کس بھی وجہ سے میاں باہر سے آئے، موڈ آف ہو گیا، تو آپ کا بھی موڈ ایک دم آف ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہے نا۔ یا یہ کہ میاں کا بڑا اچھا موڈ ہے پر آپ کسی بات پر بہت ستی ہوئی ہیں، آپ کا موڈ آف ہے، ایک دم موسم بدل جاتا ہے گھر کا نا۔ آپ کا موسم بدلا تو بےچارے گھر کا ہی بدلے گا نا، بچے کونے کھدروں میں چھپنے لگیں گے کہ اب کیا کریں، امی غصے میں ہیں یا پھر ابو جو ہے وہ غصے میں ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قربانی کرنا، ایثار کرنا رشتہ نکاح کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ بغیر قربانیوں کے نا یہ گھر کی گاڑی، یہ دنیا کی کشتی نہیں چل سکتے۔ اور نکاح کے خطبے میں جو تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں کے اندر تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو نکاح کی بنیاد ہی اللہ کا خوف اور تقوی ہے، اور بغیر اللہ کے خوف اور تقوی کے یہ میاں بیوی کی گاڑی چل نہیں سکتے۔ تو ضروری ہے یہاں پہ وائن تو سنو تتکو جو ہے، اصل میں اس کے الفاظ میں ابھارا تو مرد کو گیا ہے کہ وہ ایثار، قربانی اور احسان اور تقوی کی روش پر چلے، تو اصلا یہ مرد کے شان شیان ہے، قوام ہے نا، ہے تو مرد نا، اس کی فتوت، اس کی مردانگی کی لاج یہی ہے کہ وہ حسن سلوک کرے۔ لیکن عورت جو ہے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ حسن سلوک کرے، اور جو بھی حسن سلوک کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، دنیا کو خبر نہ ہو، بچوں کو خبر نہ ہو، خاندان والوں کو خبر نہ ہو، اللہ کو اس کی خوب خبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، فرمایا اور ہرگز جو ہے وہ تم اس کیا تم یہ استطاعت نہیں رکھتے کہ تم عدل کرو عورتوں کے درمیان، یعنی بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے۔ ولو حرص تم، اگر کہ تم چاہو ہی کیوں نہ، یعنی تم چاہو بھی تو اس پر قدرت نہیں رکھ سکتے۔ پھر کیا کہا، فلا تمیلو، پھر تم مائل نہ ہو جانا، یعنی قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم جھک نہ جاؤ، کل المیلی، یعنی اس طرح نہ جھک جاؤ کہ فتح روحا، کہ تم ایک کو چھوڑ دو، کل معلہ کا لٹکتا ہوا، یعنی ایک بیوی کی طرح اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا ہوا جو ہے وہ چھوڑ دو۔ تو یہاں پر جو ہے اسلام جو ہے مردوں کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ کہ یعنی ایسے حالات میں کہ ایک بیوی بیمار ہے، ایک صحت مند ہے، ایک جوان ہے، ایک بوڑھی ہے، ایک خوش اخلاق ہے، ایک بد مزاج ہے، عدل کرنا مشکل تو ہے، یعنی تم کر تو نہیں سکتے، لیکن یہ کہ پھر بھی تم کیا کرو کہ اگر وہ بیوی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس کے ساتھ اتنا تعلق تو ضرور رکھو کہ وہ شوہر والی ہوتی ہوئی بے شوہر والی نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ عملاً بے شوہر ہو کر رہ جائے، یعنی ایک بیوی کی طرف اتنا میلان نہ رکھو کہ دوسری جو ہے یوں معلق ہو جائے، یوں ہو جائے کہ گویا اس کا کوئی شوہر نہیں ہے، یعنی سوسائٹی میں معروف ہے کہ ہاں یہ اس کا شوہر ہے لیکن عملاً بالکل کوئی تعلق نہ ہو، ذمہ داری ادا کرنا، اس کے بال بچوں اس کے بچوں کا پوچھنا، اس کو نان نفقہ دینا، اس کے ساتھ وقت گزارنا یا رات گزارنا یا اس طرح کی باتیں. بعض لوگ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن ایک طرف عدل کی شرط لگاتا ہے کہ طرد ازدواج میں عدل ہونا چاہیے، دوسری طرف عدل کو ناممکن قرار دیتا ہے، تو گویا کہ اجازت ہی نہیں دیتا کہ زیادہ بیویاں ہوں. اس کا جواب یہ ہے، اگر اللہ صرف اتنا کہتے نا فَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، کہ تم جو ہے لوگوں کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، بس اتنا ہی کہتے نا پھر تو یہ بات مانی جا سکتی تھی. کیوں؟ لیکن اگلے الفاظ یہ بتاتے ہیں وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو اس سے یہ بات جو ہے پتہ چلتی ہے کہ ایک بیوی کی طرف بالکل مائل نہ ہو جاؤ، تو اس ذکرے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زیادہ مطلب چار تک بیویاں نہیں کی جا سکتی. عدل گویا کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ عدل کرنا ہے، جو پہلے کہا تھا کہ عدل کرنا ہے اب بھی باقی ہے، لیکن یہ کہ عدل کرنا مشکل ہے، لیکن پھر بھی تم اپنے نفسوں کو شوہ سے بچاؤ، احسان اور تقویٰ کی روش پر چلو، اس کے ساتھ رہو، اس کو بالکل معلق کر کے نہ چھوڑ دو. یعنی یا تو تم سوچو کہ طلاق ہی دے دے، قصہ ہی پاک کر دیا جائے کہ اب وہ میرے قابل نہیں، کبھی تمہارے قابل تو تھی نا، کبھی جوان تھی، کبھی صحت مند تھی، تمہاری خدمت کرتی تھی، تمہارے بچے ہوئے، آج اگر وہ ایسی ہے تو اب تم اس کو معلق کر دو یا اس کو بالکل ہٹا دو تو یہ اچھی بات نہیں ہے. یعنی حسن سلوک جتنا کر سکتے ہو، جتنا عدل کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں، تو کرو. پھر توجہ دلائی وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اگر تم اصلاح کرو، یعنی جو طرز عمل ہے آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو تم درست کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو پس بے شک تو در حقیقت اللہ جو ہے کان غفور الرحیم، چشم پوشی کرنے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا یہاں پہ یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ شریعت کو مطلوب کیا ہے؟ کہ قصداً جان بوجھ کر تم ظلم نہیں کرو گے، جان بوجھ کر تم زیادتی نہیں کرو گے. ازدواجی رشتہ جو ہے جان بوجھ کر اس کو نہیں توڑو گے، کوشش کرو گے کہ مل جل کر رہیں، سلوک میں اور حقوق میں جو ہے وہ توازن قائم کرنے کی کوشش کرو گے کہ حق تلفی نہ ہو، کوتاہی نہ ہو. اور اس کے باوجود یعنی تم اصلاح کی کوشش کر رہے ہو، تقویٰ کی کوشش کر رہے ہو، کیونکہ وہ ان تو سلے ہوا تتکو دوبارہ کہہ دیا، پہلے تو سے نو تتکو کہا، تو سلے ہوا تتکو پھر کہہ دیا، پھر بار بار تقویٰ کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ بغیر تقویٰ کے دنیا میں زندگی نہیں گزر سکتی، بغیر اللہ کے ڈر اور خوف کے. تو بس بے شک اللہ ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی تمہارے سے جو بھی کمی بیشی ہو جائے گی، جو فطری مجبوریاں ہیں تمہاری، بعض اوقات یہ کہ واقعی مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ کمی بیشی ہو جاتی ہے، جو کوتاہی تھوڑی بہت ہوگی انصاف کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں بخشنے والا پھر رحم کرنے والا ہوں. یہ نہ ہو کہ جان بوجھ کے تم کرو تو پھر جو ہے اللہ خوب اس کو جانتا ہے. پچھلی آیت ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. پھر فرمایا کہ اگر وہ دونوں جو ہیں الگ ہی ہو جائیں، یعنی اگر زوجین میاں بیوی دونوں آپس میں علیحدہ ہی ہو جائیں، تو کیا ہے اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. یغنی اللہ، اللہ بے نیاز کر دے گا، کلن دونوں میں سے ہر ایک کو، من ساتھ ہی اپنی وسیع قدرت سے. کیوں؟ اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے، کان اللہ واسع حکیما، اور وہ دانا و بینا ہے. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پوری کوشش کی، اس کے باوجود جو ہے وہ اصلاح نہیں ہو سکی، پوری کوشش کی عدل کرنے کی، خیال رکھنے کی، جھکنے کی، اور احسان اور تقویٰ کی روش اختیار کرنے کی، پھر بھی جو ہے وہ شوہر جو ہے وہ طلاق دینا ہی چاہتا ہے، نبھا نہیں ہو سکا، اصلاح نہیں ہوئی، اور بیوی علیحدگی ہی چاہتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں پھر علیحدہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اگر وہ یہ آخری بات آ رہی ہے نا، پھر وہ اگر الگ ہو جائیں تو پھر کوئی غم کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی طرف سے وسعت پیدا کر دے گا، یعنی نبھا کی کوئی شکل جب نہیں نظر آتی تو اسلام پھر مجبور نہیں کرتا کہ پھر ضرور ایک گھر میں ہر وقت جھگڑا رہے، کشیدگی رہے، شیطان ناچتا رہے، گھر جہنم بنا رہے، پھر بہتر ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، یا تو مرد طلاق دے دے یا پھر عورت جو ہے وہ خلع لے لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، اللہ غنی ہے، وہ ان کو بھی غنی یعنی بے نیاز کر دے گا۔ کیا مطلب ہے کہ اب جو ہے پھر غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا کہ دونوں ایک دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ یغنی اللہ کل من ساعتہ فکان اللہ واسعا حکیما، یعنی ایسا ماحول اللہ تعالیٰ دے دے گا، ایسی ان کی اور کوئی ایسا ساتھی دے دے گا دونوں کو کہ اپنی زندگی کو اچھے سے ہی جو ہے یہ گزار سکیں گے، کیونکہ اللہ بہت وسیع ہے اور حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھی تو ہمیشہ کوشش کی نا، آپ کی بیویاں زیادہ تھیں، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس کی دو بیویاں ہوں اور وہ ان میں سے ایک کی طرف میلان رکھے تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، ہے نا۔ پھر اسی طرح جو ہے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد آپ اپنی تمام بیویوں کے ہاں جایا کرتے تھے، یوں یہ عدل کے لیے ہی تھا نا۔ پھر اسی طرح جب آپ مرض الموت میں تھے تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے باقی تمام بیویوں سے اجازت لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری اگر حضرت عائشہ کے گھر ہو تو پھر سب نے جب اجازت دی تو آپ حضرت عائشہ کے پاس رہے، اتنی بیماری کی حالت میں بھی۔ تو یہ ہے بات کہ پوری عدل کی کوشش کرنا، اور پھر یہ کہ اگر جو ہے وہ رسول اللہ کی زندگی بھی یہی بتاتی ہے، اور پھر اسلام میں گو کہ طلاق ناپسندیدہ ہے لیکن اس کی اجازت رکھی گئی ہے، خلا بھی رکھا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر تم پریشان نہ ہونا۔ اس بات پہ خیال رکھنا چاہیے، بعض اوقات عملی زندگی میں لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہوگا کیا۔ ابھی مجھے دو تین دن پہلے کسی نامعلوم عورت کا فون آیا، وہ بہت رو رہی تھی، تو پریشان تھی کہ میرا شوہر جو ہے میرے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتا، اور میں گھر اکیلی ہوں، اور میرے ماں باپ بھی اب مجھے نہیں پوچھتے تو میں کیا کروں نا، تو بہت رو رہی تھی۔ تو اصل یہ کہ قرآن کی جب تعلیمات کا پتہ ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اب مسائل کا حل کیا ہے، یا یہ کہ میرے مسائل میری وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، میں اپنے مسائل کو ٹھیک کیسے کر سکتی ہوں، کہاں کہاں میری غلطی ہے، یا کوئی دوست اچھا ہو، یا قرآن سے تعلق ہو، یا صحبت صالح ہو، تو انسان کو اپنے مسائل کا حل پتہ چلتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں آیات میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا انتخاب کتنا خوبصورت ہے۔ پیچھے جو ہے آیت نمبر 127 میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، 128 میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، پھر آیت 129 میں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اب یہاں پر کیا کہا، وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، موقع کی مناسبت سے اللہ کے فیصلے میں حکمت ہے کہ اب طلاق لے لو یا پھر طلاق دے دو یا پھر خلع لے لو۔ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کا یہ انداز ہے، یہ مزاج ہے قرآن کا، کہ عام جب معاشرتی احکامات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، معاشرتی احکامات میں کیا ہے کہ لوگ ظلم کرتے ہیں، جہاں بھی لوگ آپس میں رہتے ہیں، میاں بیوی ہیں، یتیم بچے ہیں، عورتیں ہیں، مظلوم ہیں، بے بس ہیں، یا اور گھر میں مل جل کر بہت سے لوگ رہتے ہیں، تو لوگ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب قانون بیان کرتا ہے ساتھ ساتھ تذکیر بھی کرتا ہے کہ دل نرم ہو، دلوں میں اللہ کا خوف، تقوی، احسان کی روش آئے، تاکہ نفس جو ہے پھر وہ اللہ کے احکامات کی پابندی پر راضی ہو جائیں۔ اب یہ جو آیات ہے نا، جب کہا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، یتیم عورتوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کرو، اب ضروری سمجھا کہ اہل ایمان کو کچھ باتیں ذہن نشین بھی کر دی جائیں۔ تو اس میں اب کیا کہا جا رہا ہے، دوبارہ وہی بات جو پیچھے پڑی تھی، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، کسی کی کوئی بادشاہی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اب دنیا میں اندھیر ہو جائے گا اگر تم الگ ہو جاتے ہو، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی تو یہی ہدایت کی تھی نا، وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، ان کو بھی یہی ہدایت دی تھی جن نے پہلے بھی کتاب دی تھی، یعنی جو بھی انبیاء آئے، جو قومیں آئیں جن کو کتابیں ملی، جن کے اندر رسول آئے، تو ایسی ہی اللہ نے ہدایات ان کو دی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی تو یہی ہدایات دی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ اَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کو ہائی لائٹ کریں، یعنی تمام امتوں کو، تمام قوموں کو جو ہدایت دی گئی اور امت مسلمہ کو بھی، کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. یہ اللہ کا جو ڈر ہے نا، یہ فلیش لائٹ ہے. باہر کیا ہوتا ہے، آپ گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہیں تو ریڈار سسٹم ہے نا، ان کے ریڈار میں آ جاتا ہے کہ گاڑی کی سپیڈ کیا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں، او میں یہاں سے گزری، یہاں تو کیمرہ لگا تھا، یہاں تو پولیس کھڑی تھی. اگر دلوں کے اندر ریڈار نصب کر لیا جائے تقوا کا، اگر دلوں کے اندر اللہ کے خوف کو فٹ کر لیا جائے، خود ہی پتا چل جائے گا زبان کی سپیڈ کب تیز ہوئی، ہاتھ کب چلے، سر سے کب غلطی کی، آنکھوں کو کب جنبش دی، کب میں میری وجہ سے گھر میں لڑائی ہوئی، کب میری وجہ سے شوہر کو غصہ آیا، کب میری وجہ سے گھر کے حالات بدلے. تو اصل چیز کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. پھر اللہ تعالیٰ پہلے تو یہ کہا کہ مانو کہ یہ کرنا ہے، ساتھ ہی کیا بات کہی کہ اگر تم میری ساری باتوں کو نہ مانو، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، اگر تم انکار کرو، اگر تم احسان تقوی کی روش پر نہ چلو، اگر تمہارے نفس جو ہیں اُغْدَرَتْ الْأَنفُسُ شوہ پر راضی رہتے ہیں، تم اصلاح نہیں کرنا چاہتے، یعنی یہ سارے مشورے، یہ ساری ترغیبات، یہ سب باتیں تبھی فائدہ دے گی نا جب انسان خود چاہے گا. میاں بیوی صلح کرنا چاہتے ہیں تو ہی ارد گرد والے صلح کرائیں گے نا. اگر انسان خود بدلنا چاہتا ہے تو ہی پھر قرآن اثر کرے گا نا. تو اگر وہ بدلنا ہی نہیں چاہتے، اگر انسان کفر کرنا چاہتا ہے، انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا، گھروں میں لڑائی ہی رکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑی پھر سخت آیتیں ہیں، وہی آیت ہے جو پھر ریپیٹ ہو رہی ہے لیکن انداز بڑا مختلف ہے. تو لوگوں یاد رکھنا، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اگر تم انکار کرو گے تو کیا ہوا؟ آسمان اور زمین کی جو خدائی ہے، سارے آسمان اور ساری زمین، گویا کہ کل کے کل بادشاہی اللہ کی ہے. یعنی تم اللہ کے آگے نہیں جھکتے، کفر کرتے ہو، تم اللہ کی آیات پر عمل نہیں کرتے، تم اپنے مسئلے قرآن اور سنت کے مطابق حل نہیں کرتے، تو مت بھولو کہ آسمان و زمین جو ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور تعریف کا مستحق. یعنی تم اطاعت نہ کرو تو پھر کوئی اللہ کو فرق نہیں پڑتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم اس کا انکار کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ پھر فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اب یہ تیسری دفعہ بتایا انہی آیتوں میں، 131 میں دو دفعہ اور اب 132 میں تیسری دفعہ آ گیا، پیچھے بھی ابھی پڑھا تھا آپ نے، ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین سارا کا سارا. پیچھے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ تم کیا کرو، ممن اسلم وجہہ للہ، کہ اپنا سب کچھ اللہ کے آگے جھکا دو. تو تم نہیں جھکاتے، تم کفر کرتے ہو، تو اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ جو ہے اسی کی کارسازی جو ہے وہ کافی ہے. یعنی اللہ جو ہے وہ ایسا وکیل ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اس طرح مسائل کو حل کرتی ہے، ایسے ضمانت دیتی ہے، ایسی نگرانی کرتی ہے، اس کا ایسا اقتدار ہے کہ اللہ ہی کافی ہے، پھر کسی اور کی کوئی جو ہے وہ پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ کو کسی کی کوئی نہ پہلے پرواہ تھی نہ اب پرواہ ہے. پھر فرمایا اِن یشا یذہبکم ایہا الناس، یہ بڑی سخت آیت ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا ہی دے. اِيَشَا يُزْحِبُكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اللہ چاہے تو تمہیں لے جائے، تمہیں ہٹا دے، اور وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر عطا آتا تو آنا تھا، اور آتی کے بعد باقی پریپوزیشن آئی تو کیا مطلب ہو گیا؟ لے آنا، لانا. تو اب کیا ہے کہ اللہ لے آئے گا، بِآخَرِينَ، اگر آخرین ہوتا تو کیا مانی تھے؟ آخرین، آخری، آخری کو لانا. آخر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا، بعد والا. شابش. خاک کے اوپر زبر یہ بتا رہی ہے کہ دوسروں کو لے آئے. دوسرا، اگر خاک کے نیچے زیر ہوتی تو آخری ہے نا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اے ناس، اگر تم لوگ اللہ کی بندگی نہیں کرتے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکاتے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اللہ تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے. وَيَأْتِي بِآخَرِينَ، دوسرے لوگوں کو تمہاری جگہ جو ہے وہ لے آئے. یہ آیات جو ہیں یہ بڑی ہی خوفناک ہیں، بڑی ہی ڈرانے والی ہیں. اور قرآن میں ہمیں ایسا انداز اور بھی ملتا ہے کہ اگر لوگ اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں چاہوں تو سب کو فنا کر دوں اور ایک اور دنیا، ایک اور مخلوق میں ایسی بسا لاؤں جو میرا یہ کام کرے. سورۃ توبہ میں بھی ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ اگر تم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، اللہ تمہیں ہٹا دے گا، پھر ایک اور قوم کو لے آئے گا جو آ کر اللہ کے دین کی جو ہے وہ خدمت کرے گی، اللہ کا کہنا مانے گی، اللہ کا کام کرے گی. تو یہ آیتیں جو ہیں ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری جو لاپرواہی ہے، ہماری جو بدعملی ہے، اللہ کی بندگی نہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن کر رہے، اللہ کی اطاعت کرے. اور اگر انسان جو ہے وہ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی بندگی نہیں کرتا، اللہ کے آگے وہ جھکتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ہٹا دوں اور تمہاری جگہ کسی اور کو لے آؤں. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کبھی ہمارے اندر فخر اور غرور نہیں ہونا چاہیے کہ میری وجہ سے یہ ہوتا ہے، میں نے یہ کام کیا تو یہ تحریک چلی، میں نے یہ کام کیا تو کلاس چلی، میری وجہ سے بینچ بچتے ہیں، میری وجہ سے اسپیچ ہوتی ہے، میری وجہ سے لوگ ہدایت پاتے ہیں. یعنی اپنے آپ کو فلا تزکو انفسکم، اپنی بڑائی نہیں بیان کرنی چاہیے. یہ اللہ کی، ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ ہم سے وہ اللہ اپنے دین کی خدمت لے لے یا ہم سے کوئی اچھا کام کروا لے. کبھی کبھی بھول کر یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں کچھ ہوں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور ہے اللہ اس کی پوری قدرت رکھنے والا. کھیتوں کو دے لو پانی کے بہ رہی یا گنگا، کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہم سے اس جوانی میں اپنے دین کی خدمت لے لے اور ہمیں اچھا مسلمان بنا لے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ جوانی میں نیک کام کرنا، اچھے کام کرنا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اور آخری آیت کیا ہے؟ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ فکان اللہ سمیعا بصیرا. جو شخص جو ہے یہ چاہتا ہے، من کان، جو کوئی بھی، کوئی بھی مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، جو بھی ہے، جو کیا چاہتا ہے، یرید ثواب الدنیا، وہ دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، تو فعند اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ کے پاس ہے دنیا کا ثواب، والآخرہ، اور آخرت کا. فکان اللہ سمیع بصیرا، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے. تو اب جو ہے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی ہیں. عارضی فائدے بھی ہیں اور وقتی فائدے بھی ہیں، پائیدار فائدے بھی ہیں اور دائمی فائدے بھی ہیں. اب تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے، تمہارے حوصلے کی بات ہے، تمہاری ہمت کی بات ہے کہ تم کس قسم کے فائدے چاہتے ہو. اور آپ دیکھ لیں کہ آپ نے پیچھے یہ بھی پڑھا تھا کہ جس طرح جو ہے وہ لوگوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں دعا مانگنے والوں کی. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں ہمیں سب کچھ دے دے، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی وہ دنیا میں بھی حسنہ چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی حسنہ چاہتے ہیں، ہے نا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو آخرت کے عذاب سے جو ہے وہ بچا لیا جائے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے کہ تم چاہتے کیا ہو، تمہاری نیت کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے. تو جو شخص محض دنیا کا طالب ہے فعند اللہ ثواب الدنیا، تو اللہ کے پاس تو ہے دنیا کا ثواب بھی آخرت کا بھی. اب تم فیصلہ کرو کہ تمہیں کہاں کا ثواب چاہیے. तुम्हें कहाँ का अजर चाहिए, तुम क्या चाहते हो। तो असल में यहाँ पर जो है जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि दुनिया ही के सिले का जो तालिब है अल्लाह उसको दुनिया में बस दे देता है, उसका आखिरत में कुछ नहीं है उसके लिए। और जो अल्लाह के साथ आखिरत चाहता है अल्लाह उसको दुनिया में भी देता है ना। मोमिन को क्या सिखाया गया कि दुनिया जो है एग्जामिनेशन हॉल है, आप कैंडिडेट हैं, अल्लाह एग्जामिनर है, और हम जब एग्जाम दे रहे हैं तो इस दुनिया में ये चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम में से अच्छे अमल करने वाला कौन है और बुरे अमल करने वाला कौन है। दुनिया जो है वो क्या है, जिंदगी और मौत जो है इसका सिलसिला किस लिए है, कि हम सबका इम्तहान हो रहा है। तो अब हमें अपनी नीयतों का जायजा लेना चाहिए, अपनी फिक्रों का, अपनी सोचों का, अपने अमलों का, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। याद रखिएगा, जिसने दुनिया चाही, दुनिया के फायदे चाहे, जिसकी नीयत दुनिया थी, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है सवाए नाकामी के, बर्बादी के, हसरत के। और जिसने दुनिया भी चाही और आखिरत, यानी दुनिया भी चाही और आखिरत, दुनिया चाहने से मुराद क्या है कि दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करना। ये नहीं कि लोग भी राजी हों और अल्लाह भी राजी, तो अल्लाह ही को करना है, लेकिन ये कि दुनिया एक प्लेस है और हम कैंडिडेट हैं, ये एग्जामिनेशन हॉल है, और हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपने अपनी सोचें, अपनी बातें, अपने काम हल करने हैं, है ना। तो तभी हमें जो है वो दुनिया में एक एक लम्हे का ख्याल रखना, हर लम्हे के साथ एक फर्ज बंधा हुआ है। अगर एक लम्हे वो फर्ज अदा ना किया, अगले लम्हे दो फर्ज हो जाएंगे। जब एक लम्हे एक अदा ना किया तो दूसरे लम्हे दो फर्ज कैसे अदा करेंगे। किसी बुजुर्ग से किसी ने कहा कि हजरत आपकी ईद कब हुई, कहने लगे वही दिन मेरी ईद का है जब मैं अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं करता, है ना। तो असल बात क्या है कि दुनिया में वक्त की ऑडिटिंग करना और सोचना कि आज का दिन, आज के दिन में नेकियों से ज्यादा करीब हुई, जन्नत के करीब हुई या जहन्नुम के, मेरी सोचें, मेरी बातें, मेरी नींद कितनी थी, मेरी गुफ्तगू कैसी थी, मेरी नमाजें कैसी थी, थी भी कि नहीं थी, थी तो कैसी थी, तो ये फिक्र करने की जरूरत है। इसी तरह मियां बीवी, यहाँ पे मियां बीवी के ताल्लुकात, माशरती जिंदगी के मसाइल, कमजोर तबके के मसाइल, उन सब का जिक्र हो रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम फैसला कर लो कि तुम चाहते क्या हो। और इलामा इकबाल क्या कहते हैं, दुनिया जो छोड़ दी है तो उकबा भी छोड़ दे, ए बेनियाज जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, है ना। और नईम सिद्दीकी साहब ने क्या फरमाया, नियत में हो खुलूस तो मंजिल है दो कदम, गालिब हो मसलहत तो हर एक मरहला तवील। नियत में खुलूस होता है तो मंजिल दो कदम पर है, अब मसलहत गालिब होती है तो फिर क्या है, हर मरहला तवील हो जाता है ना। बरतर अजंदेश है सूदो ज्या है जिंदगी, है कभी जा और कभी तस्लीमे जा है जिंदगी। यानी ये सोचना, ये फिक्र हमारी रीत नहीं क्या खोया है क्या पाएंगे, ये इश्क है कारोबार नहीं क्यों सूदो ज्या की बात करें, ये इश्क है ना। ये कदम कदम बलाएं ये सवादे कुए जाना, वो यहीं से लौट जाए जिसे जिंदगी हो प्यारी। तो दिल को क्या बात समझानी है, गमों के पहाड़ हो, आंधियां हो, तूफान हो, कितनी ही मुश्किलात क्यों ना हो, अपने दिल को ये बात समझानी है अल्लाह के लिए जीना है, अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह के लिए मरना है। जो भी सदका करना है, जो भी किसी से उसने सलूक करना है, किसी को माफ करना है, रूठे को मनाना है, कुछ भी करना है, घर के अंदर एक कश्मकश जो होती है, एक इम्तहान होता है, तो अल्लाह को राजी करने की फिक्र करनी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो कुछ भी तुम चाहते हो बस ये याद रखना कि अल्लाह के पास दुनिया भी है और आखिरत भी, सवाब यानी बदला। وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, पर है अल्लाह समी और बसीर। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह अंधा नहीं है, बहरा नहीं है, यानी सुनता है, वो देखता है, उसको खूब खबर है कि कोई मेरे लिए कर रहा है या दुनिया के लिए कर रहा है। अल्लाह भले की और बुरे की तमीज करने वाला है, पूरी बाखबरी के साथ कायनात में हुकूमत कर रहा है। अल्लाह ताला हर एक के ज़र्फ को, उसके हौसले को, उसकी कोशिशों को, उसकी नियतों को जानता है। फिर अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम्हारी मेहनतें किस हिस्से में हैं, मेरी अतात में या मेरी नाफरमानी में, मुझे खूब जब मैं सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ तो उसके मुताबिक फैसले करूंगा। मैं अबू जहल का और बिलाल हबशी का अंजाम एक जैसा नहीं कर दूंगा, मैं एहसान और तकवा की रविश पर चलने वाले का और जो नफूस शोह चाहते हैं उनका अंजाम एक जैसा नहीं करूंगा, जो कुफर करते हैं जो ईमान लाते हैं मैं उनका अंजाम एक जैसा नहीं करूंगा। तो क्या करना चाहिए फिर, حسن عمل کرنا چاہیے، قربانی کرنی چاہیے، اثار کرنا چاہیے اور تقویٰ کی روش پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ساری آیات جو ہیں میرے اور آپ کے مسائل کا حل دیتے ہیں کہ گھریلو زندگی جو ہے خوشگوار زندگی کیسے بن سکتی ہے، گھر جنت کیسے بن سکتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ بہت سے پھول کھلے ہوں، آبشار بیری ہوں، سبزہ ہو، کھانے کے دسترخوان سجے ہوئے ہوں، بہت عمارت ہو، اس سے لوگوں کو سکون نہیں ملتا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، قرآن سے، تقویٰ سے، قربانیوں کے بغیر جو ہے وہ گھروں میں سکون نہیں آ سکتا. تو آئیے اپنے گھروں میں سکون لے کر آئیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.